الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. باب قصاص العبد. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. یہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، اسی سلسلے میں آج عنوان ہے باب کا، بابوں کے ساتھ العبد، یعنی کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ اگر زیادتی کرے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا. چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ لا یضرب احد عبدا لہ وہو ظالم لہ، کہ کوئی آدمی اگر اپنے غلام کی پٹائی کرتا ہے اور وہ پٹائی زیادتی اور ظلم کے طور پر ہے ناحق طریقے سے، تو الا اقید منہ یوم القیامہ، قیامت کے روز اس سے انتقام اور بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا. گویا آقا ہونے کے باوجود اگر اس نے غلام کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا ہے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوڑ دیا جائے الا یہ کہ غلام معاف کر دے. حدثنا ابو عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابو جعفر قال سمعت ابا لیلا قال خرج سلمان فإذا علق دابتی یتساقط من العری فقال لخادمه لولا انی اخاف القصاص لاوجعتك. یہ حضرت ابو لیلا جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو چوپائے کا کو کھلانے کے لیے جو گھاس چارہ ہوتا ہے وہ چارہ جس تھیلے میں بھرا ہوا تھا وہ تھیلا کھل گیا تھا اور کھلنے کی وجہ سے اس میں سے وہ چارہ گر رہا تھا، تو چوپائے کا چارہ وہ تھیلے میں سے گر رہا تھا. گویا اس چارے کے اس طرح گرنے میں جو خادم اور نوکر تھا اس کی غفلت کو دخل تھا، اس نے تھیلے کو جس طرح بند کرنا چاہیے، حفاظت سے رکھنا چاہیے، نہیں رکھا تھا، اسی کے نتیجے میں وہ تھیلا کھل گیا تھا اور چارہ نیچے گر رہا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا لولا انی اخاف القصاص لاوجعتك، اگر مجھے بدلے قیامت کے روز بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے جو ہے سزا دیتا. مطلب یہ ہے کہ میں اگر ابھی کچھ تجھے تیرے ساتھ سختی کا معاملہ کروں گا تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے روز اس کا مجھ سے بدلہ لیا جائے گا، اور یہ ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا. تو معلوم ہوا کہ آقا کی طرف سے اگر غلام کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ لیں گے. حدثنا ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا العلاء نبیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لتودن الحقوق الى اهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق والوں کے حق ادا کرو، یہاں تک کہ قیامت کے روز بغیر سینگ والی بکری کے لیے سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا. یعنی اگر تم نے حق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، تم سے اگر کمی ہوئی ہے اس کے حق کو ادا کرنے میں، تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق دلوائیں گے. یہاں تک کہ اگر دنیا میں سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر مارا ہے، تو کل کو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر سینگ والی بکری کو اس کا بدلہ دلوائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی شان عدل کو اس طرح ظاہر فرمائیں گے. حالانکہ جانور جو ہیں وہ تو احکام شرع کے مکلف نہیں ہیں، ان پر کوئی شریعت یا احکام کی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان عدل اور اپنے انصاف والا طریقہ ظاہر کرنے کے لیے یہ معاملہ کریں گے کہ بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے، تو جیسا کہ دوسری روایتوں میں ہے کہ اس سینگ والی بکری کا سینگ نکال دیا جائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو اللہ تعالیٰ سینگ دیں گے اور کہا مار کر کے بدلہ لے لو اپنا. تو جب جانوروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، تو اگر ہم انسانوں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو بلا کیسے چھوڑا جائے گا، بدلہ ضرور لیا جائے گا. اسی لیے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آدمی کو بہت زیادہ احتیاط، خاص کر کے اپنے ماتحتوں پر. یہ غلام جو ہے، غلام تو ملکیت ہے آقا کی، آقا کو بہت کچھ اختیارات اس پر حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ناحق طریقے سے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے کوئی سزا دی ہے ناحق طریقے سے، تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے. حدثنا عبداللہ ابن محمد الجوفی قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنی داؤد بن ابی عبداللہ مولا بنی ہاشم قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد قال اخبرتنی جدتی عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتہا فدعا وصیفۃ لہ او قال لہا فابت فاستبان الغضب فی وجہی فقامت ام سلمۃ الی الحجاب فوجز الوصیفۃ طلعہ ومعہ سواک فقال لولا خشیت القول یوم القیامۃ لاوجاتک بہذا السواک. زاد محمد بن الہیثم طلبوا ببہیمتی قال فلما اتیت بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ انها لتحلف ما سمعت کا قالت وفی یدہ سواک. یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تھے. فدعا وصیفۃ لہ او لہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی جو باندھی تھی، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس کو کسی ضرورت کے لیے بلایا، آواز دی. فاب تک وہ نہیں آئی، آنے میں اس نے دیر کی. فاستبان الغضب فی وجهی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے اس رویے پر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے. کبھی ماتحت کو بلایا جاوے اور نہ آوے وقت پر تو بڑے کو غصہ آتا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی غصے کے آثار چہرے انور پر نمودار ہوئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس نے تو دیر کی، وہ آئی نہیں، اور حضور کے چہرے پر جب ناراضگی کے آثار دیکھے. فقامت ام سلمۃ الی الحجاب، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی اٹھی، جہاں وہ باندھی جی جگہ تھی اس طرف پردے کے پیچھے تشریف لے گئی. فوجد الوصیفۃ تلعب، تو وہاں وہ باندھی جو ہے وہ کھیل رہی تھی. اور آگے کی دوسری روایت کے حوالے سے، تلعب بے بہیمتی، کوئی جانور تھا، بکری کا بچہ تھا، اس کے ساتھ وہ کھیل رہی تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو وہاں سے اٹھا کر، وہاں سے پکڑ کر کے لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. وہ ماہو سواک، کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مسواک تھی. تو یہ یہاں یہ ہے کہ لولا خشیت القود یوم القیامہ لاؤ جا تو کہ بحاد سوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا, آپ نے فرمایا اگر قیامت کے روز بدلے کا ڈر نہ ہوتا تو اس مسواک سے سزا دیتا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سزا کے معاملے میں یہ یہ ہے کہ اگر ناس زیادتی ہو گئی تو بدلہ دینا پڑے گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ انہا لتحلف ما سمعت کا. حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ام سلمہ نے اس کی طرف سے معذرت کرتے ہوئے بتلایا وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کی آواز سنی نہیں, یعنی آپ نے جو بلایا تھا تو میں آنے میں اس لیے تاخیر ہوئی نہیں آئی کہ اس تک آواز نہیں پہنچی. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی ایسا عذر ہو تو پیش کر دیا جائے تاکہ وہ بڑے کی ناراضگی عافیاب دور ہو جائے, اس کے قلب میں قدورت باقی نہ رہے. بہرحال یہاں تو یہ بتلانا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لولا خشیت القود یوم القیامہ لاؤ جا تو کہ اگر قیامت کے روز بدلہ دیے جانے کا ڈر نہ ہوتا ہے, یعنی مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں نے تجھے ابھی مارا تو قیامت کو مجھے بدلہ دینا پڑے گا تو میں تجھے سزا دیتا. اسی لیے اپنے ماتحتوں کے معاملے میں بہت زیادہ, اساتذہ ہوں تو اپنے طلباء اپنے شاگردوں کے سلسلے میں, ماں باپ ہوں تو اپنے اولاد کے سلسلے میں, آقا ہے تو اپنے غلام کے سلسلے میں, سیٹھ ہے تو اپنے نوکر کے سلسلے میں, بڑا ہے تو اپنے ماتحتوں کے سلسلے میں ڈرتا رہے. بلا وجہ اگر اس نے کوئی معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے تو بھلے دنیا میں یہ معاملہ کر لیا اپنی اس کی طاقت کی وجہ سے, لیکن قیامت کے روز اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن اوفا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضرب ضربا اقتص منه یوم القیامہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی پٹائی کی ناحق تو قیامت کے روز اسے بدلہ لیا جائے گا. دیکھو یہاں مطلق ہے, آقا اور غلام کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی کے ساتھ اگر زیادتی کا معاملہ کیا ہے, استاد نے شاگرد کے ساتھ, باپ نے بیٹے کے ساتھ, بھائی نے بھائی کے ساتھ, شوہر نے بیوی کے ساتھ, جس کے ساتھ بھی کیا ہے تو قیامت کے روز بدلہ دینا پڑے گا, یہ نہیں چھوٹ سکتا, اس سے بدلہ نہ دیا جائے ایسا نہیں ہو سکتا. حدثنا خلیفۃ قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا ابو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما. اگلی روایت میں وہ یہ قید نہیں تھی, اس میں قید آئی ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامه, جس نے ناحق طریقے سے کسی کو مارا تو اس سے قیامت کے روز بدلہ لیا جائے گا. باب اکسوہم مما تلبسون. اب غلاموں کے حقوق کے سلسلے میں آقا لوگوں کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ تم جیسا پہنتے ہو ایسا ان کو بھی پہنا ہو لباس. حدثنا محمد بن عبادی قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن یعقوب بن مجاہد ابی حضرت عن عبادۃ بن الولید بن عبادۃ بن الصامت قال خرجت انا وابی نطلب العلم فی هذا الحی من الانصاف قبل ان یهلک فکان اول من لقینا ابل یسر صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وماہ غلام لہو علی ابل یسر بردت و معافری و علی غلامہ بردت و معافری فقلت لہو یا امی لو اخذت بردت غلامک و آتیتہ معافریک او اخذت معافریہ و آتیتہ بردتک کانت علیک حلتا و علیہ حلتا فمسح راسی و قال اللہم بارک فی یا ابن اخی بصر عینای هاتان و سمع اذنای هاتان و وعاه قلبی و اشار الى نیات قلبه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اطعموهم مما تاکلون و البسوهم مما تلبسون و کانا ان اعطیه من متاع الدنیا اهون علی من ان یاخذ من حسنات یوم القیامہ. یہ حضرت عبادہ ابن ولید ابن عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ولید ابن عبادہ کے ساتھ ایک مرتبہ نکلا اور انصار کے قبیلے میں ہم دونوں گئے علم حاصل کرنے کے لیے، قبل ان یہلکو، اس سے پہلے کہ وہ حضرات جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اور علم ہے وہ دنیا سے رخصت ہوں، گویا اہل علم دنیا سے رخصت ہوں، اس سے پہلے ان سے علم حاصل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے. یہاں بھی کہتے ہیں کہ وہ انصار جن کے پاس ان علم تھا وہ دنیا سے جاویں، اس سے پہلے علم حاصل کر لیں، اس ارادے سے میں اور میرے ابا ان کے پاس حاضر ہوئے. فکان اول من لقینا ابو الیسر، سب سے پہلے ہماری ملاقات حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. تو یہ عبادہ ابن ولید کہتے ہیں وما ہو غلام لہو، تو جب ہماری ملاقات ہوئی ان سے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا. والا ابو الیسر بردتن و معافری والا غلام ہی بردتن و معافری. ابھی حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالی جو ہیں انہوں نے ایک چادر پہن رکھی تھی اور ایک معافر ایک قبیلہ ہے یمن کا جو کپڑے بنایا کرتا تھا، تو معافری کپڑا تھا، گویا ان کے لباس میں دو چادروں میں ایک تو عام چادر ہوتی ہے وہ تھی اور دوسری معافر قبیلے کی بنائی ہوئی چادر تھی، اور ان کا جو غلام تھا اس کے اوپر بھی اسی طرح ایک عام چادر تھی دوسری معافری. تو فقلت لہو، یا اب انہوں نے کہا، عام طور پر عرب میں جب لباس پہنتے تھے تو جوڑا پہننے کا معمول تھا، سوٹ جس کو کہتے ہیں، ایک طرح کی دو چادریں لنگی کے طور پر اور جو اوپر پہنی جا رہی ہے وہ دونوں ایک طرح کی ہو تو اس کو حلہ کہتے ہیں، جوڑا. اب یہاں تو یہ تھا کہ یہ بے جوڑ تھا، ایک چادر اور تھی اور دوسرا وہ معافری کپڑا تھا، غلام کے ساتھ ہی وہی تھا. یہ کہتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی چادر اس غلام کو دے دیتے اور اس کا معافری کپڑا آپ لے لیتے تو دو معافری آپ کے پاس ہو جاتی، دو چادر اس کے پاس ہو جاتی، اس کا بھی جوڑا آپ کا بھی جوڑا. یا یہ ہے کہ آپ جو ہے معافری اپنا اس کو دے دیتے اور چادر اس کے پاس سے لے لیتے، مطلب یہ ہے کہ سوٹ مکمل ہو جاتا دونوں کا، تمہارا بھی اس کا بھی. ابھی تو سب جو ہے وہ بے جوڑ ہے، کیا کہتے ہیں میچنگ نہیں ہے آج کل، میچنگ نہیں ہے وہ. تو یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ چچا جان اگر آپ اپنے غلام کی چادر لے لیتے اور اپنا معافری کپڑا اس کو دے دیتے، یا اس کا معافری کپڑا لیتے اور اپنی چادر اس کو دے دیتے، تو آپ پر بھی جوڑا ہو جاتا، ان کے جسم پر بھی جوڑا ہو جاتا. تو کہتے ہیں میری یہ بات سن کر کے میرے سر پر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور دعا دی اللہ ان اس میں برکت رکھ، اور پھر مجھے کہنے لگے میرے بھتیجے کہ میری ان آنکھوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس ارشاد فرماتے ہوئے جو آگے آ رہا ہے دیکھا، اور میرے ان کانوں نے سنا، وواہ قلبی واشارہ لیا، اور میرے اس دل نے اپنے دل کی رگ کی طرف اشارہ کیا کہ میرے اس دل نے اس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو محفوظ رکھا. کیا کہ حضور فرما رہے تھے اطعموہم مما تاکلون والبسوہم مما تلبسون، کہ تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ اور تم جو پہنو وہ ان کو پہناؤ. یہ ویسے کوئی فرض واجب نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو بطور استحباب ہے، لیکن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک چیز سن لیں تو بھلا پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس پر عمل نہ کریں. پھر کہنے لگے وکان اوتیہ من متاع الدنیا احون علیہ من یاخذ من حسنات یوم القیامہ، کہ میں اپنے اس غلام کو دنیا کا ساز و سامان دوں یہ میرے لیے آسان ہے بنسبت اس کے کہ کل کو قیامت میں وہ میری نیکیاں لے جاوے. یعنی اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد پر میں عمل نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے اس کے ساتھ حضور کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق سلوک نہ کرنے کی وجہ سے میری نیکیاں کل کو اسے دی جائیں. تو کل کو وہ میری نیکیاں قیامت میں لے جائے، اس کے مقابلے میں آج میں دنیا کا سامان، دنیا کی چیز دے دوں، وہ میرے لیے آسان ہے. یہ سودا سستا ہے اس کے مقابلے میں. حدثنا سعید بن سلیمان قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما وهم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول اطعموهم مما تاكلون والبسوهم من لبوسكم ولا تؤدبوا خلق الله عز وجل. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرماتے تھے. یوسی کا معنی کسی چیز کی تاکید کرنا، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ. اور ارشاد فرماتے تھے کہ تم جو کھاتے ہو اس میں سے ان کو کھلاؤ، تم جو پہنتے ہو اس میں سے ان کو پہناؤ، اور اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ دو، سزا نہ دو. باب و سباب الابی، غلام کو برا بھلا کہنا. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ غلام اس کو سونپی گئی خدمت انجام نہیں دیتا، سونپا ہوا کام نہیں کرتا، تو آقا ناراض ہوتا ہے، اور ناراضگی میں وہ پتہ نہیں کیا کیا بک دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، اور جو ہے غلط جو القاب سے اس کو یاد کرتا ہے، گدا، نالائق، بدماش، اس طرح کی باتیں کہتا ہے. یہی حال ہر بڑے کا ہوتا ہے اپنے چھوٹے کے ساتھ. تو اب اس سلسلے میں ہدایت دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ، باپ بیٹے کو، استاد شاگردہ کو، آقا غلام کو، سب اسی میں آ جاتے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبت قال حدثنا واصل الاحد قال سمیت المعرور ابن سوید یقول رائت ابا ذر وعلیہ حلت وعلی غلامہ حلت فاسألناہ عن ذلك فقال انی صاببت رجلا فشکانی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعیتہ بے امیہ قلت نعم ثم قال ان اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فان كلفتموهم ما يغلبهم فاعينوهم. حضرت معرور ابن سوید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے جسم پر ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ایسا ہی جوڑا لباس. تو میں نے ان سے اس سلسلے میں پوچھا تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہوئی اور میں نے اس کو جو ہے گالی دی، برا بھلا کہا، سخت جملہ کہا اس کی ماں کے سلسلے میں. فشکانی لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کے انہوں نے میری فریاد کی کہ ابو ذر نے مجھے یوں کہا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ایرتہو بے امی. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بات میں ان کو کا جھگڑا ہوا تھا، حضرت بلال کو انہوں نے کہا یا ابن سودا، سودا سیاہ فام عورت کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حضرت بلال حبشی تھے، سیاہ فام عورت کے بیٹے. تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی، ان کو حضور نے بلایا، پوچھا کہ تم نے ان کے ماں کے ذریعے سے تم نے ان کو جو ہے آر دلائی، شرم دلائی. قل تو نام کا جی ہاں. تو دوسری روایتوں میں ہے ان نہ کہیں راؤن فی کا جاہلیت، ان آگے وہ روایت بھی آئے گی. تو حضور نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ آپ ایک ایسے آدمی ہیں کہ تم پر ابھی جاہلیت یعنی زمانہ جاہلیت کے آثار ہیں، ان کی خوبو ابھی ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس عمر میں بھی میں تو بوڑھا ہو گیا، بڑا ابھی بھی تکا جی ہاں. دوسری روایتوں میں ہے کہ ہم تو میں نے اس لیے کہا، ہو سکتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کہنے کی شناعت اور قباحت کا علم نہ ہو، کہا لوگ اس طرح بول دیتے ہیں، میں نے بھی اس طرح بول دیا. کہا نہیں، یہ جاہلیت والا طریقہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنا رخسار گال انہوں نے زمین کے ساتھ یہ کر کے لیٹ گئے اور حضرت بلال سے کہا میرے دوسرے گال کے اوپر پاؤں رکھو. جب تک انہوں نے پاؤں نہیں رکھا وہاں تک ان پر اصرار کرتے رہے. یہ ہے تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے خادم جو ہیں وہ تو تمہارے بھائی ہیں, یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, یہ بھی تمہاری طرح انسان ہیں, کسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا. تو ماتحت کر دینے کی وجہ سے وہ کوئی انسانیت سے نکل نہیں گئے ہیں, ان کے تم پر حقوق ہیں. اس لیے فمن کان اخو تحت یدیہ, تو بھائی ہے, بھائی ہونے کی وجہ سے اس اخوت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ مساوی ہیں. جس کا بھائی اس کے ماتحتی میں ہو, یعنی غلام ہو, فلیطعمہ مما یاکل, جس میں جو وہ کھاتا ہے وہ اس کو کھلاوے, ولیلبس مما یلبس, جو خود پہنتا ہے اس کو پہنائے, ولا تکلفہم ما یغلبہم, پھر ان کو ایسا کام نہ سونپو جس کے کرنے سے وہ عاجز ہو جائیں, یعنی ایسا مشقت کا کام جس کو وہ کر نہ سکیں, اور اگر تم نے ایسا کام ان کو سونپا تو پھر تم ان کا ہاتھ بٹاؤ, اس میں ان کی مدد کرو. باب ہل یوئین آپ تو, یعنی اگر آپ نے غلام کو کوئی کام سونپا ہے جس کو وہ انجام نہیں دے سکتا کمزور ہونے کی وجہ سے, تو آقا کو چاہیے کہ ہاتھ بٹا رہے, اس میں مدد کرے اسے. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا ابو بشری قال سمیت سلام ابن عمری یحدث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقاؤکم اخوانکم فاحسنوا الیہم استعینوہم علی ما غلبکم واعینوہم علی ما غلبکم. حضرت سلام ابن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام جو ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں, فاحسنوا الیہم, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جب غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے تو دوسرے جو آزاد ہیں اور ماتحت ہیں ان کے ساتھ تو سلوک حسن سلوک کا طریقہ اولا کرنا چاہیے. استعینوہم علی ما غلبکم, تم جن کاموں کو انجام دینے سے عاجز ہو, یعنی جو کام تمہارے لیے مشقت کے ہیں, تم ان سے مدد حاصل کرو. وَآئِنُهُمْ عَلَى مَا غُلِبُوا, اور جو کام ان کے لیے بار اور مشقت کے ہیں تم ان میں ان کی مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ جیسے بھائی سے اپنے مشقت کے کام میں مدد حاصل کرتا ہے اور اس کے مشقت کے کام میں مدد کرتا ہے, ایسا تم بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے. حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وہب قال اخبرنا عمرو عن یونس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال عین العامل من عملہ فان عامل اللہ لا یخیب, یعنی الخادم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, فرماتے ہیں کہ عامل یعنی خادم کو اس کے کام میں مدد کرو, اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے واسطے کرے گا وہ جو ہے گھاٹے میں نہیں رہتا. گویا اپنے غلام کا کی جو اعانت کی جا رہی ہے وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کی جا رہی ہے, تو اللہ کا حکم سمجھ کر کے کرو گے تو اس صورت میں تم کو بھی ثواب ملے. باب لا یکلف العبد من العمل ما لا یطیق, یہاں بھی بھائی اپنے غلام کو اتنا بڑا ایسا سخت کام نہ سونپا جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو. اس میں غلام بھی آ گیا, نوکر بھی آ گیا, اپنا جو ملازم ہے وہ بھی آ گیا, بیوی بھی آ گئی, بچے بھی آ گئے, تو جو اپنے ملازم ہیں نوکر چاکر ان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کا کام نہیں سونپنا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید ابن ابی ایوب قال حدثنی ابن اجلان عن بکیر ابن عبداللہ عن اجلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمملوک طعامہ وکسوتہ ولا یکلف من العمل ما لا یطیق. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام کو اس کا کھانا اور کپڑا, یعنی آقا کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے غلام کے کھانے اور کپڑے کا دستور کے مطابق, جیسا رواج ہے, جس قسم کا کھانا اور کپڑا اپنے غلاموں کو دیا جا جانا چاہیے ویسا دے انتظام کرے، اور ولا یکلف من العمل ما لا یطیق، اور اس کی طاقت سے زیادہ کا اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے، یعنی جو کام اس کی طاقت میں ہے اتنا ہی اس سے لے، اس سے زیادہ کام اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو حوالے نہ کرے. حدثنا عبد اللہ قال حدثنی اللیث قال حدثنی ابن عجلان عن بکیر ان عجلان ابا محمد حدثه قبیل وفاته انه سمع ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمملوک طعامه وکسوته ولا یکلف الا ما لا یطیق. یہاں پر بھی وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ بھائی غلام کا کھانا کپڑا اس کی ضرورتوں کا پورا کرنا عطا کے ذمے ہے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ کا اس کو مکلف نہ بنا رہے. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیٰ عن العمش قال قال معروف مررنا بأبی ذر وعلیہ ثوب وعلی غلامه حلۃ فقلنا لو اخذت هذا واعطیت هذا غیره کانت حلۃ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانکم جعلهم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یدیہ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِينْهُ عَلَيْهِ. یہ حضرت معرور فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوا، اور ان کے جسم پر ایک کپڑا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر ایک جوڑا تھا. دوسری روایتوں میں ہے کہ ان کے اوپر کا کی جو چادر تھی اعلی قسم کی تھی، اور نچلی جو چادر تھی وہ گھٹیا قسم کی. یہی حال غلام کا بھی تھا، غلام کو جو چادر جو کپڑے دے تھے اس میں اوپر والی چادر بڑھیا قسم کی تھی اور نچلی گھٹیا قسم کی. تو کہا ہم نے یوں عرض کیا حضرت ابو ذر سے کہ آپ اگر یہ گھٹیا چادر اس کو دے دو اور اس کی بڑھیا لے لو تو تمہارا لیے بھی ایک جوڑا ہو جائے گا، بڑھیا قسم کا جوڑا ہو جائے گا، اور غلام کے لیے بھی جوڑا ہو جائے گا. فقلنا لا وقت تحادا و آتے تحادا غیرہ، آپ لے لیتے اس کی عمدہ چادر اور دوسرا اس کو دے دیتے تو کانت سلطن جوڑا پورا ہو جاتا. کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم. وہی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نزاع ہوا، اور جو جملہ اس پر حضور نے جو ہدایت دی تھی، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی یہ خصوصیت تھی کہ کسی بات پر جب ان کو تنبیہ کی جائے کسی معاملے میں بس وہ زندگی بھر کے واسطے کافی ہو جاتا، پھر دوبارہ اس میں کبھی ان کی طرف سے غفلت اور کوتاہی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تنبیہ فرمائی تھی اور جو نصیحت کی تھی اس پر اب زندگی بھر عمل ہو رہا، اور حضور کا یہی ارشاد نقل کیا کہ حضور نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور جو کام اس کے لیے مشقت کا ہو اس کا اس کو پابند نہ بنائے، اور اگر ایسا کام اس کے حوالے کیا تو مدد کرے، اس کا تنہا اس کے اوپر نہ ڈال دے. باب نفقت الرجل علی عبدہ وخادمہ صدقۃ. اب یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے غلام کو جو کھلائیں گے پلائیں گے وہ کوئی ضائع جانے والا نہیں، اس میں بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داریاں آدمی پر ڈالی گئی اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں، پہلے بھی روایت اہل و عیال کی آئی تھی، گھر والوں اور اولاد کا نفقہ آدمی کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ بوجھ نہ سمجھے کہ وہ کوئی بیگاری ہے، مفت کی خدمت ہے جو لی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس پر اجر اور ثواب ملے گا. لیکن یاد رہے کہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں اس غرض سے یہ کام کرتا ہوں، یعنی احتساب. احتساب یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے جو ہے ثواب حاصل کرنے کی غرض سے، یعنی حسبتا للہ جو ہے اللہ کے واسطے یہ تو ثواب ملے گا. بوجھ سمجھ کے کرتا ہے تو فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کو. تو یہاں پر بھی غلام کا جو نفقہ اور خرچہ، اس کا کپڑا، اس کا کھانا پینا، اس کی ضرورتیں آقا کی طرف سے جو پوری کی جاتی ہیں، تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی طرف سے اس پر لازم کی گئی ہیں، تو گویا ایک فریضہ ہے جو ادا کر رہا ہے، تو اس پر اس کو ثواب ملے گا. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا بقيه قال اخبرني بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله تعالى عنه وعنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اطعمت نفسك فهو صدقه وما اطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقه. حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم جو اپنے آپ کو کھلاؤ گے وہ صدقہ ہے، اور جو اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے خادم کو کھلاؤ گے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی جس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ثواب ملتا ہے، ان کے کھلانے پر بھی تم کو وہی ثواب، بلکہ جیسا کہ آگے آئے گا کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. اس لیے کہ صدقہ جو ہوگا وہ تو نفل کا درجہ رکھتا ہے، اور یہ تو اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، اور سب جانتے ہیں کہ فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوا کرتا ہے. لیکن آدمی کو احتساب ہونا چاہیے، یعنی یہ بوجھ سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو انجام دے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم بن بهدلة عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما بقا غنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو اتنا مال آدمی کے پاس باقی رکھے جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو. یعنی صدقہ جب آدمی کرے تو ایسا نہیں کہ سب دے ڈالا، اب اپنے پاس کچھ بھی نہیں رہا، اب خود دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، نہیں، اپنے پاس اپنی اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، اتنا مال باقی رکھنے کے بعد کیا کرے؟ صدقہ کرے. وہی صدقہ، اسی کو خیر الصدقۃ ما بقا غنا. بہترین صدقہ وہ ہے جو اتنا مال چھوڑ دے جو آدمی کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہو، جو اس کو دوسروں کی طرف سے مستغنی رکھتا ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا اتنا زیادہ صدقہ نہ کرے کہ خود محتاج ہو جائے، یہ نہیں. والید العلیا خیر من الید السفلى، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، یعنی مانگنے والے ہاتھ سے یا لینے والے ہاتھ سے. وقت بمن طول، اور خرچ کرنے میں شروعات ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت آپ پر ہے، آپ جن کے یعنی جو لوگ آپ کی ماتحتی میں ہیں، جو آپ کے عیال میں، عیال انہیں کو کہتے ہیں، اہل و عیال بولتے ہیں، عیال یعنی ماتحت، جن کا خرچہ آدمی کے اوپر ہوا کرتا ہے، گھر بچے ہیں، بیوی ہے اور دوسرے اور جو جن کے خرچے، غلام وغیرہ، تو جن کا جو تمہاری ماتحتی میں ہے ان سے شروعات کرو. یعنی یہ نہیں کہ آدمی صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو دودھ دے رہا ہے اور گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، ایسا نہیں. تقول و امراتک انفق علیہ وطلقنی، اس لیے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے ماتحتوں کا جن کا خرچہ آپ پر ہے، مثلا بیوی ہے، بیوی کو دوسروں کو دے رہے ہیں، بیوی کو نہیں دے رہے ہیں، اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، تو بیوی یہی کہے کہ بھائی میری ضرورتیں پوری کرو، یا نہیں کر سکتے تو مجھے چھٹی کرو، یہی کہیں. وہ اقول و مملوک کانفی کال یا بہنی، غلام ہے، غلام کا خرچہ آقا کے اوپر ہے، اگر غلام کی ضرورتیں آپ پوری نہیں کریں گے تو وہ یہی کہے گا میرا خرچہ دو یا پھر مجھے بیٹ ڈالو تاکہ دوسرا آقا میری ضرورتیں پوری کرے. وہ اقول و ولد و کیلا من تخیر ہونا، اولاد ہے، اولاد کو اگر آپ خرچہ نہیں دیں گے تو اولاد یہی کہیں گے بھائی ہم خرچ کرو، کس کے حوالے کریں، کون آپ نہیں خرچ کریں گے تو کون ہماری ضرورتیں پوری کرے گا، باپ تو آپ. حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن محمد بن عجلان عن المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالصدقہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا. فقال رجل انی دینار، تو اس پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے، میں کہاں خرچ کروں، کون سی جگہ اس کے لیے بہترین ہے. قال انفق علی نفسک، کہا اپنی ذات پر خرچ کروں. اپنی ضرورت جو ہے بنیادی ضرورت ہے پہلے اس کو پورا کرو. قال عندي آخر, ان کا دوسرا ہے وہ کہاں خرچ کروں؟ قال انفق على زوجتك, اپنی بیوی پر خرچ کروں. قال عندي آخر, کیا ایک اور ہے؟ قال انفق على خادمك, کا اس کو اپنے خادم پر, نوکر پر, غلام پر خرچ کرو. ثم تبصر, اس کے بعد تم کو جو ٹھیک لگے. اس کے بعد بھی یعنی اپنے ماتحتوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد بھی اگر تمہارے پاس مال ہے تو جہاں نیکی کا جو راستہ آپ کو ٹھیک لگے, مناسب ہو, اس وہاں خرچ کرو. پہلے اپنی ضرورتیں اور اپنے ماتحتوں کی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے. بابن اذا کرے ہاں یا کل ماں آبدی, کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ کھانا ناپسند کرتا ہے تو یہاں ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ پھراؤ غلام کو. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن زید قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی ابو الزبیر انه سمعه يسأل جابرا عن خادم الرجل اذا كفاه المشقه والحر امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعوه قال نعم فان كره احدكم ان يطعم معه فليطعم اكله في يده. ابو الزبير فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا, کوئی آدمی کا غلام ہے اس کے متعلق کیا پوچھا تھا؟ اذا کفاہ المشقت والحر, جب غلام نے کھانا پکانے کی مشقت اور گرمی برداشت کر لیا آقا کی طرف سے, کھانا جو پکایا جاتا ہے کھانا پکانے کے وقت آدمی کو تکلیف ہوتی ہے, بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے, تکلیف کا کام تو ہے, گرمی وغیرہ اور دوسرے دھواں برداشت کرنا, گرمی برداشت کرنا اور کام کرنا, آٹا گوندنا, کاٹنا, یہ کرنا, ساری کتنی دیر میں یہ تیار ہوتا ہے, تو یہ ساری زحمت اٹھائی اور گرمی بھی برداشت کی, تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس غلام کو بھی اپنے ساتھ بلاوے کھانے میں؟ تو اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جی ہاں, اپنے ساتھ اس غلام کو بھی شریک کر لیں. بھائی تمہارا مال خرچ ہوا ہے تو اس کی محنت خرچ ہوئی ہے نا, تمہارا تو مال لگا اس کی محنت لگی, تو ظاہر ہے جب تم اپنے مال کی وجہ سے حقدار ہو تو اپنی محنت کی وجہ سے اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے, ایسا نہیں کہ آپ اس کو خالی رکھے. فائن کرے احد حکمیت امام آؤ, بھائی کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ کھانا ناپسند کرتا ہو, جہاں اس کو مناسب نہیں معلوم ہوتا, تو کم سے کم فلیوتی میں اکلتن ایک آدھ لقمہ اس کے ہاتھ میں دے دے, بالکل محروم نہ رکھے. بابن یتم الاب یتم العبد مما یا کرو, جو خود کھاوے وہ غلام کو کھلاوے. حدثنا عبداللہ ابن مسلم قال حدثنا مروان بن معاویہ عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہما عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسی بالمملوکین خیرا ویقول اطعموهم مما تاکلون والبسوهم من لبوسکم ولا تعذبوا خلق اللہ. آگے بھی روایت آ گئی, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیشہ تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے تم جو کھاؤ ان کو کھلاؤ. ویسے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ خود جو کھاوے بے نہیں وہی کھلانا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے, مستحب ہے, بہتر ہے. باقی اتنا ضرور ہے کہ دستور کے مطابق, یعنی اپنے غلام کو جس قسم کا عام طور پر کھانا دیا جاتا ہے ویسا اس کو دینا چاہیے, بلکہ خود جیسا یہاں خود کھاوے وہ کھلاوے. کوئی آدمی بخل کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو ریاضت اور مجاہدے میں ڈالتے ہوئے گھٹیا قسم کی چیز کھاتا ہے, اب وہاں وہ یوں کہہ رہے کہ میں بھی اس کو وہی کھلاؤں تو وہ منع لکھا ہے, اس کو اس کے مناسب کھلانا چاہیے. آپ جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو تو خاص مصلحت کی وجہ سے, ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے. آپ ریاضت اور مجاہدے کی وجہ سے سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو یوں کہ میں سوکھی روٹی کھاتا ہوں تو اس کو بھی کھلاؤں نہیں, آپ بریانی کھاتے ہیں تو اس کو بریانی کھلاؤ, سوکھی روٹی کھاتے ہیں تو نہیں, آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس کو ایسے غلام کو مناسب طریقے سے جو ملنا چاہیے دستور کے مطابق وہ دینا چاہیے. وہاں یہ نہیں ہے, سوکھی روٹی میں یہ مسئلہ نہیں. وال بھی سوم مل لبو سے ہوں, اور جو پہنتے ہو ان کو پہنا, اور اللہ کی مخلوق کو جو ہے تکلیف نہ دو. حل یجلسو یجلسو خادمہ ماہو ادا کل, کھاتے وقت غلام کو بھی ساتھ بٹھاوے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن اسماعيل بن ابي خالد بن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم خادمه بطعامه فليجلس فان لم يقبل فليناوله منه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه نبي كريم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر کے آوے پکا کر کے تو فلیجلسو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھاوے. اب فیلم یقبل, آقا تو کہہ رہا ہے اس کو بھی میرے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ سیٹھ کہہ رہے, لیکن غلام جو ہے وہ سیٹھ کے ادب میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس میں سے اس کو دے دیں, اس کا حصہ دے دیں, ورنہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا دیں. ہاں اگر کسی مصلحت کے خلاف ہو تو اس صورت کے اندر اس کو دینا ضرور چاہیے. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو یونس البصری عن ابن ابی ملائکہ قال ابو محذورہ کنت جالسا عند عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء صفوان بن امیہ بجفنتی يعملها نفر في أباءة فوضعوها بين يدي عمر رضي الله تعالى. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے, فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا لگن کھانے کا بھرا ہوا لے کر کے آئے, جس کو چند لوگ ایک کپڑے میں رکھ کر کے اٹھائے ہوئے تھے. وہ کھانا حضرت عمر کے پاس لے کر کے آئے. فوضعوها بین یدی عمر, ان لانے والوں نے یہ برتن جو تھا بڑا لگن اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا. حضرت صفوان بڑے سخی تھے کھلانے پلانے والے. فدعا عمر ناسا مساکین وارقا من ارقاء الناس حولہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غریب غربا اور غلام قسم کے لوگ جو آس پاس تھے ان سب کو بلوایا. فاکلوا معه, اور اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا. ان لوگوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر کے کھایا. ثم قال عند ذلك, اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فعل اللہ بقب نہیں کھلا, اللہ ان کا برا کر. فقال صفان اما واللہ ما نرغب عنہ, تو اس پر حضرت صفان نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم غلام کے ساتھ کھانے کو اپنے لیے عیب نہیں سمجھتے, ولکننا نستعصر علیہم لا نجد واللہ من الطعام الطیب ما ناکل ونطعم, ہاں البتہ ان کے مقابلے میں اچھی چیز کے اندر اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم اچھا کھانا ہم کو اتنا زیادہ مقدار میں میسر ہی نہیں ہوتا کہ ہم بھی کھاویں ان کو بھی کھلاویں, تھوڑا ہوتا ہے, اس لیے گویا اگر ہم کھائیں گے تو ان کو کھلا نہیں سکیں گے. اور ظاہر آدمی کو اللہ نے ایسی جو آدمی کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو دوسرے کے مقابلے میں خاص کر کے ماتحتوں کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے, اس لیے گویا ہم وہ کھا لیتے ہیں. باقی ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلانا ہم اپنے لیے عیب سمجھتے ہوں، اس لیے ہم جو ہے ایسا نہیں کرتے، ایسی بات نہیں. ویسے حضرت صفان کے متعلق لکھا ہے بڑے سخی تھے کھلانے پلانے میں. چھوٹی آیت کو نماز میں تین مرتبہ پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جائے گی. غسل میت میں بیری کے پتے کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بس وہ استحباب کا درجہ ہے. مسجد کے احاطے میں خود رو بیری کا درخت ہے جس سے بوقت ضرورت بیری کے پتے استعمال کے لیے لیتے ہیں. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس درخت کے پتے عام راستے پر نکلے ہوئے ہیں، اس سے پتے استعمال کے لیے لیتے ہیں، گنجائش ہے لے سکتے ہیں. پھر بھی اگر کچھ دے دے اس کے معاوضے میں مسجد میں تو اچھا ہے. بلڈ ڈونیشن کیمپ کے گفٹ خود واپس سکتے ہیں یا کسی غریب کو دے دیں، واپس ہی کر دیں. پہلے بھی بتلا دیا تھا نہ خود استعمال کریں نہ کسی غریب کو دے دیں بلکہ واپس کر لیں. بظاہر یہ خون کا بدلہ ہے اور اس کی خون کی بے کو بالکل باطل اور حرام لکھا ہے. فرض روزے میں بیداری کی حالت میں کسی بھی سبب سے اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا کیا؟ اب یہ غسل واجب ہونے کی مختلف شکلیں ہیں بیداری کی حالت میں. ایک طرح کہ بیداری کی حالت میں کسی اجنبی عورت کو دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ انذار ہو گیا نفس دیکھنے سے، تو اس صورت اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن باقی اور کیا شکل ہے بیداری کی حالت میں غسل واجب ہونے کی، وہ مفتی سے بتلا کر کے حکم معلوم کر لیں. اگر کوئی آدمی نے ہاتھ سے مادہ منگیا نکالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا واجب ہے. چار رکعت والی نماز میں پہلے قاعدے میں اگر بھول سے تحیات کے بعد درود شریف شروع کر دیا تو سدے سوا آئے گا. اگر وہ چار رکعت والی نماز فرض ہے، واجب ہے، یا یہ ہے کہ وہ سنت موقعہ ہے، اس میں اگر تحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا تو سدے سوا ہے، اور اگر نفل ہے یا سنت غیر موقعہ ہے تو اس میں تو پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے. سمدھی کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ ہے یا نہیں؟ سمدھی یعنی دونوں مردہ ہیں، دونوں کا پردہ کا سوال ہے. سمدھن کا مسئلہ آتا ہے، سمدھی اور سمدھن کا مسئلہ آتا ہے کہ مرد ایک طرف ہے دوسری طرف ہو رہا، تو اگر ان میں رشتہ حرمت کا نہیں ہے تو پردہ ہے. رشتہ حرمت کا ہے، بھائی نے اپنے بہن کی لڑکی کو لڑکے کو اپنی لڑکی دے رکھی ہے تو بہن سمدھن ہوئی اس کی، لیکن پردہ نہیں ہے، وہ محرم ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ حرمت کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو پردہ ہے، باقی دونوں بچوں کے نکاح کی وجہ سے حرمت آئی نہیں دونوں میں، سمجھے نا. تو سمدھی کا آپس میں ایک دوسرے سے پردہ ہے، لڑکے کے باپ کا لڑکی کی ماں سے، اسی طرح لڑکی کے باپ کا لڑکے کی ماں سے، وہی جو میں نے بتلا دیا. اگر پہلے سے دونوں میں حرمت کا رشتہ موجود ہے تو پردے کا سوال نہیں، اور اگر نہیں ہے تو محض دونوں کے بچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہوا اس لیے دونوں ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوئے، دونوں پھر بھی دوسرے کے جو ہے وہ غیر محرم ہیں. میورل فنڈ میں روکان کرنا کیسا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں 3 یا 5 یا 10% تک ویاج ہوتا ہے، تو اس کی آمدنی میں سے اتنا ویاج نکال کر باقی آمدنی کا استعمال کرنا کیا صحیح ہے؟ اس کا مسئلہ پھر پوچھ لیجیے تفصیل بتا کر، میں ابھی پورا نہیں سمجھا اس کو. بعض لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور مکہ مدینہ کے قیام اپنی بیوی سے حمل قرار پا کر واپس آتے ہیں، اور اس ہونے والے بچے کو دوسرے تمام بچوں سے بہت زیادہ نیک اور دیندار بننے کا سوچتے ہیں، تو کیا یہ خیال کرنا صحیح ہے؟ اب یہ خیال تو ایسا ہی ہے، کوئی شرن اس کا کوئی یہ نہیں ہے، سمجھایا کہ نہیں؟ تو وہاں جا کے یہی پھر محنت کرتا رہے گا بجائے عبادت کرنے. ایک بھائی نے اپنی عورت کو پہلے کہا کہ تو گھر سے نکل جا, اس کے بعد تین بار طلاق دی. اس لڑکے کی ماں اور بہن دونوں نے سنا تو طلاق ہو گئی, اور اگر طلاق ہو گئی تو عدت کہاں گزارے. ظاہر ہے طلاق تو ہو گئی, طلاق ہونے کے لیے کسی کا سننا ضروری نہیں. شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی, وہاں کوئی اور تھا نہیں, کسی نے نہیں سنا, بلکہ وہ بیوی جو ہے جس کو طلاق دی گئی وہ بھی نہیں تھی. اس کا نام لے کر اس نے کہا اپنی بیوی کا نام لے کر کہ اس کو طلاق, تو اس صورت میں طلاق ہو جائے. کسی کا طلاق کا ہونا جو ہے شوہر کی زبان سے الفاظ طلاق کے نکلنے پر موقوف ہے. جہاں اس کی زبان سے طلاق الفاظ نکلے طلاق واقع ہو جائے گی. شادی وغیرہ میں بعض جگہ ویڈیو شوٹنگ اور کیمرا لگا رہتا ہے, ایسی جگہ پر جانا اور وہاں کھانا وغیرہ کھانا کیسا ہے, اگر نہیں جاتے تو رشتے دار تانا دیتے ہیں اور قطع تعلق کر لیتے ہیں. برائے کرم رہبری فرمائیں. جہاں شریعت کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہو تو اس دعوت کا جو دعوت قبول کرنے کا شریعت کا حکم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس دعوت کی یہ نہیں, اس وہاں نہیں جانا چاہیے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھا کر فوراً چلے آئے تاکہ تعلق باقی رہیں, تو ہم یعنی اگر وہاں جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے, نکاح جب ہوا تھا وہاں ویڈیو ہوا تھا, اور جہاں کھانا ہو رہا ہے وہاں ویڈیو نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر وہاں کھانے کی گنجائش ہے. لیکن اگر وہاں بھی ویڈیو ہو رہا ہے تو کھانا کھانے کے لیے پہلے سے معلوم ہے تو نہیں جانا چاہیے. اور وہاں گئے تو آدمی احتیاط کریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھا کر فوراً چلے آئے تاکہ تعلق باقی رہیں گے تو ہم ان کو بعد میں سمجھا بھی سکیں گے, ابھی تو بول نہیں سکتے بعد میں سمجھا سکیں گے. یہ سب بہانا ہے, نفس کا دھوکہ ہے. جہاں شریعت کے حکم پر آدمی پورا عمل کرے, اپنی طرف سے تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی تو اتنی ضرورت نہیں کہ ایک جملہ کہہ سکیں بعد میں سمجھا سکیں گے. جو گاڑی وغیرہ لون پر ملتی ہے جس میں 0% ویاج, یہ 0% ویاج کا مسئلہ تھوڑا مجھے بھی سمجھا کر کے پھر پوچھ رہے ہیں بعد میں, یہاں نہیں کہ لوگ اس میں غلط فہمی میں پڑتے. چلو آج قرآن پاک کا بچے کا ختم بھی ہے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى لوجد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الخير والعمل والخير والسنه والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لاوليائك وحربا لاعدائك تحب بحبك من احبك ومعادنه بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہماری فرما. اے اللہ تو اپنی مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری زندگی حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ جس بچے نے قرآن پاک کی عزت کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس کو دیش کے آخر وقت عطا فرما. اس کو قرآن پاک کی حفظ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام اور توفیق نصیب فرما. دن اور رات کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن پاک کو اس کے رد و رشے میں شرائط فرما. اس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ کے متعین فرمایا قرآن علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما قرآن اخلاق سے اس کو متعین فرما قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام فرما. اے اللہ قرآن پاک کی عزت کی تکمیل پر جو وعدہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کیا ہے اس پر اے اللہ ان کس کے اور والدین پر اور اس کے متعلقین کی اور اساتذہ اور وزیر سے ہم کو پورا فرما. اے اللہ اے اللہ اس طرف مخصوص فضل فرما. اللہ جنہوں نے بھی اپنے بچوں کو حصوں میں لگا رکھا ہے آپ کے ساتھ سب کے لیے تکلیف کی سنتے فرما. اے اللہ اپنے بچوں کی
طرف سے تمام کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا انہوں نے ناپیا ہمارے سارے عملہ کی موجودہ سے مالامال کرنا پورے اخلاق پورے کردار و گفتار پورے آداب و اخلاق پوری صحبتوں سے ان کی پورے پوری حفاظت کرنا اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ حال میلا مشہور عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شروع پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما حاجت مندوں کی حاجت دور فرما قید و بند میں محبوسوں کو رہائی فرما مقدمات میں محفوظ کو بری فرما اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس میں نجات عطا فرما اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید خیر اور بلائے آپ کے نامی ہمیں اور اپنی امت کو عطا فرما شروع اور برائیوں سے بنا چاہیے تم ہماری اور اپنی امت کی حفاظت کرنا اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز برادر کی فرما سب بنا تقبل بھی نائن کے کرتے سمیع العلیم وتو علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی و اصحابہ اجمعین.